العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ناظرین اکرام، السلام علیکم. وزڈم گیٹ وے کے پروگرام عالم سے گفتگو کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اس پروگرام کا سلسلہ گزشتہ ہفتے شروع ہوا، جس میں ہم نے آیت اللہ شیخ غلام عباس رئیسی صاحب جیسے ایک بزرگوار شخصیت کو زحمت دی اور عدالت کے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا. اس سے پہلے کہ پروگرام کو آگے بڑھائیں، میں ایک دفعہ آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ آپ لوگ کمنٹس میں سوالات کر سکتے ہیں فیس بک پہ وزڈم گیٹ وے پروڈکشن کے نام سے، وزڈم گیٹ وے پروڈکشن، اور یوٹیوب پہ وزڈم گیٹ وے آرکائیو کے نام سے ہمارا چینل موجود ہے، اس پر آپ لوگ سوالات کمنٹس کی صورت میں کر سکتے ہیں. کچھ سوالات یہاں پر تیار کیے گئے ہیں اور باقی ہماری خواہش ہوگی اور ہم ترجیح دیں گے کہ اگر ناظرین کی طرف سے ہمیں سوالات ملتے رہے تو انشاءاللہ ہم قبلہ و کعبہ کو زحمت دیں گے اور آپ کی موجودگی سے استفادہ کریں گے. السلام علیکم آغا. آغا، گزشتہ ہفتے عدالت کے موضوع پر کچھ باتیں ہوئیں، اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور سوالات. مثلاً ایک بات آپ نے گزشتہ محفل میں، گزشتہ ہماری جو نشست تھی اس میں بیان کی کہ عدالت سے تمامی عقائد جو ہیں ہمارے وہ مربوط ہیں اور اس کی ضرورت اتنی زیادہ تھی کہ اصول مذہب میں اس کو شامل کیا گیا توحید کے ساتھ ساتھ. اب سوال یہ ہے، آپ نے ایک اور عدالت کی تاریخ بتاتے ہوئے مولا علی کے قول سے استفادہ کیا تھا کہ چیزوں کو اس کے مقام پر رکھ دینا. اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہر بات ہے، مثلا خدا جانتا ہے کہ فرعون فرعون ہوگا، خدا جانتا ہے کہ جناب موسیٰ جناب موسیٰ ہوں گے، خدا کو معلوم ہے کہ یزید ظالم ہوگا، اور اللہ کے علم میں ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خلاف قیام کریں گے، تو پھر یہاں پہ عدالت کا کیا تصور ہے؟ اس لیے کہ علم الہی تو غلط ہو نہیں سکتا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. خدا کے علم غلط نہیں ہو سکتا، یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے اور ضروری ہے، یقین ہے، اور لیکن عدالت کے ساتھ اس کا کوئی منافات نہیں. میں ابھی اس وقت کہہ سکتا ہوں کہ مجھے علم ہے، پوری دنیا والے رات کے وقت کھانا کھائیں گے، پوری دنیا والے پیاس کے وقت پانی پئیں گے، پوری دنیا والے دن کے وقت اپنے کام کے لیے جائیں گے. یہ علم، میرے علم کی وجہ سے کھانا کھانے والا کھانا نہیں کھاتا ہے، پانی پینے والا پانی نہیں پیتا ہے، کام کرنے والا کام نہیں کرتا ہے، لڑنے والا میرے علم کی وجہ سے لڑائی نہیں کرتا ہے، بلکہ خود انسان میں کھانا کا شوق ہے، ضرورت ہے، شوق ہے، اس بنا پر کھاتے ہیں. اس کے شوق اور ضرورت کے پیش نظر مجھے علم ہے، اس کو دیکھ کر مجھے علم ہے کہ یہ کھانا کھائے گا، پانی پیے گا. بس علم کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، وہ کرنے والے تھے اس لیے علم ہے. تو اسی لیے علم عدالت کے ساتھ منافات نہیں رکھتا، کیونکہ وہ غلط کام کرنے والے اپنے ارادہ اور اختیار سے غلط کام کرتا ہے، صحیح کام کرنے والا اپنے علم اور ارادے کے ساتھ صحیح کام کرتا ہے، اور خدا کو پہلے سے علم ہے. تو علم خدا کی وجہ سے نہیں ہے. تو تاریخ میں مشہور ہے عمر خیام سے یہ شعر منسوب ہے اس کی طرف میں شراب پیتا ہوں کیونکہ خدا کو علم ہے میں شراب پینے والا ہوں، اگر نہ پیوں خدا کے علم جہل ہو جائے گا۔ ہر غلط آدمی اپنے ناجائز کام کو جائز کرنے کے لیے خدا پر الزام لگاتا ہے، جبکہ آپ جو کچھ کرنے والے تھے ان کا علم خدا کے پاس، علم علت نہیں ہے آپ
کے، یعنی کہ خدا کے علم ہے کہ یہ کام کرے گا لیکن ارادے اور اختیار کے ساتھ کرے گا،
کرے گا۔ اگر اس نے خدا کے علم کی وجہ سے ارادہ سلب ہو جاتا، فرض کہ خدا کے پاس علم ہے اسی لیے وہ بے اختیار ہو جاتا ہے، بے اختیار ہو کر کرے تو خدا کے علم جہل بن جائے گا۔ خدا علم رکھتا ہے کہ یہ اپنے ارادہ و اختیار کے ساتھ یہ کام کرے گا، خدا کے علم کی وجہ سے وہ مجبور ہو جائے وہ خدا کے علم جہل ہو جائے گا، اسی لیے خدا کے پاس چونکہ علم ہے اس لیے ضرور وہ فلان کام کرے گا، تو وہ پھر کیا ہو گیا، اختیار نہیں رہا، تو خدا کے علم کیا بن گیا، جہل بن گیا۔ خدا کے پاس علم تھا یہ اختیار سے کرے گا، ابھی خدا کے پاس علم ہونے کی وجہ سے اس کے پاس اختیار نہ رہے تو در حقیقت خدا کے علم جہل میں تبدیل ہو گیا،
خدا کے علم میں نقص ہو گیا، اس لیے کہ خدا کے علم میں ارادہ اور اختیار بھی شامل تھا،
یہ بھی شامل تھا بال۔ تو در حقیقت اگر کہیں گے کیا ہے، انسان خدا کے علم کی وجہ سے انجام دیے ہیں، انسان کے پاس پھر اختیار نہیں رہتا، پھر عدالت کا کوئی تصور نہیں ہے، بے بس ہو کر انجام دیا ہے اس نے، اگر یہ کہیں گے تو پھر خدا کا علم اس عقیدے کے مطابق خدا کا علم جہل بن جاتا ہے۔
اچھا، اس میں ایک اور نقطہ نکلتا ہے، بات یہ ہے کہ ہم جب بات کر رہے ہیں کہ خدا کے علم میں ہے کہ یہ ارادے اور اختیار سے کرے گا، جب میں ایک کام میرے اپنے اختیار میں ہے تو اس پہ بات خدا کی توحید پہ نہیں آتی ہے کیا؟
دیکھیے، خدا نے، ہم جو خدا کو چار توحید کے قائل ہے، خدا کے ذات کے لحاظ سے خدا واحد ہے، دوسری کوئی ذات نہیں ہے خدا کے شریک، اور صفات کے لحاظ سے بھی خدا کی صفات عین ذات ہے، اور خدا مرکب نہیں ہے صفات سے، جیسے ہم مرکب ہیں گوشت سے پوست سے، خدا مرکب نہیں ہے، صفات خدا عین ذات ہے۔
آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہے کسی شخص کے اندر، اور اسی شخص کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے، کھانے کی صلاحیت ہے، تو ان سب صلاحیتوں کا مجموعہ بن کے انسان بنتا ہے، لیکن خدا کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ خالق ہے، رحمان ہے۔
اس کی مثال آپ دیں گے، فرض کریں کیا نام ہے، چینی کو لیجئے، ابھی خدا کے ساتھ شبیہ کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی، لیکن سمجھنے کے لیے کس حد تک نزدیک کر سکتے ہیں۔ اب چینی سفید بھی ہے، کتنے حصے سفید ہے، پورے کے پورے چینی سفید، پورے کے پورے یہ چیز چینی ہے، پورے کے پورے چینی میٹھی ہے، دیکھیے، یعنی پورے کے پورا، آدھا میٹھی ہو آدھا نہ ہو، آدھا سفید ہو آدھا نہ ہو، ایسی بات نہیں۔ تو خدا کی ذات پورے کے پورا علم ہے، عالم ہے، پورے کے پورا قدرت ہے، قادر ہے، تو یعنی وہاں پر جدا جدا جدا
چیزیں
نہیں ہیں، جیسے ابھی چیزوں میں مولیکول ہے، فرض کیجیے کہیں سے بن گیا ہے، مرکب ہے نا، اجزاء سے، ایسی بات نہیں ہے۔ صفات خدا ذاتی ہے، عین ذات ہے، یعنی اس طریقے سے وہ نہیں۔ تو عرض کیا، تیسرا کیا ہے خدا کی صفات، خدا توحید در عبادت ہے، صرف خدا کی عبادت کر سکتے، غیر خدا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ عبادت یعنی کسی ہستی کو اپنا معبود سمجھ کر، یا معبود کی صفات کے حامل سمجھ کر، یا معبود کے کسی بھی ایک صفت کا حامل سمجھ کر کسی کے سامنے جھک جائے، یہ عبادت۔ تو خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا کیا ہے، خدا ہی مؤثر ہے عالم میں، عالم میں عالم محتاج ہے خدا کی طرف، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید، تم فقیر ہو خدا کی طرف، خدا غنی ہے، تو عالم خدا کی طرف محتاج، عالم میں کوئی چیز وجود میں آنا چاہے خدا کی ضرورت، وجود میں آنے کے بعد کمالات حاصل کرنا چاہے خدا کی ضرورت، کوئی کام کرنا چاہے خدا کی ضرورت، ابھی میں بولنے کے لیے بھی کیا ہے، حیات کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، جان کی ضرورت ہے، فالج نہ گرے اس کی ضرورت، ہزار شرط، یہ سب کے سب خدا کی طرف سے، تو خدا سے وابستہ ہے. خدا جو ہے کوئی کام کرنا چاہے کسی سے وابستہ نہیں ہے. بس توحید افعالی، توحید افعالی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مؤثر حقیقی ایک، دوسرا کیا ہے؟ مستقل مؤثر، کسی کے طرف محتاج ہوئے بغیر مؤثر صرف خدا ہے. غیر خدا مؤثر ہے؟ میں کیا ایک قاتل کسی کو قتل کرتا ہے، میں پانی پیتا ہوں، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں میں جھوٹ بول رہا ہوں، سچ بولتا ہوں تو میں سچ بول رہا ہوں، یہ سب میں کر رہا ہوں، لیکن خدا کی دی ہوئی
طاقت سے.
اب اس بجلی فرض کیجئے آن آف کرتے ہیں کیا نا بٹن کو، تو یہ بٹن کو آن آف کرنے والا میں ہوں، لیکن بجلی وہاں مرکز سے پاور ہاؤس سے آ رہی ہے. اسی طرح سے عالم ہستی سب خدا کی طرف سے، لیکن اس سے استفادہ کرنے کی صلاحیت خدا نے ہمیں دی ہے، اور ہم کرتے ہیں، وہ بھی خدا کے مقابل میں نہیں، خدا نے ہمیں یہ طاقت دی ہے.
قدر ہم کرتے قضا اللہ کی طرف سے،
ہاں، یعنی خدا نے ہمیں وہ طاقت، میں اب لفظ بولنا چاہوں بھی، طاقت کس نے دی ہے؟
اللہ تعالیٰ،
خدا نے دی ہے. خدا سے وابستہ ہوں ہر چیز میں، لیکن بولنے والا میں ہوں، اس لیے میں جھوٹ بولتا ہوں میں پکڑا جاؤں گا، کیونکہ جھوٹ بولنے والا میں ہوں، انتخاب کرنے والا میں ہوں.
یعنی اللہ نے ہمیں ایک صلاحیت دے دی ہے، اب لیکن اس میں ارادہ اور اختیار دے کے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ اس صلاحیت کو ہم اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں،
ہاں،
یا اس کی مرضی کے،
لیکن ہاں بالکل ایسا ہی. مثلا میں ابھی سچ بولتا ہوں، سچ بولنے کے لیے جتنے خدا سے وابستہ ہوں، اتنا ہی جھوٹ بولنے کے لیے خدا سے وابستہ ہوں. بس میں ایک آزاد مخلوق ہوں، لیکن یہ آزادی خدا نے دی ہے. فرض کے ایک بلڈنگ ہے آپ کا، قراقرم بلڈنگ، قراقرم پہاڑ، اتنی بڑی پہاڑ ہے، لیکن یہ لفظ بھی نہیں بول سکتی اور حرکت بھی نہیں کر سکتی، لیکن میں کر سکتا ہوں یہ. اگر میں سچ بول سکتا ہوں، جھوٹ بول سکتا ہوں، خدا نے دی ہے، لیکن بولنے والے میں ہوں، اسی لیے خدا سزا دیتا ہے، عذاب کرتا ہے، ورنہ ظلم ہے، واضح ہے.
بالکل صحیح بات سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا آپ نے بات کی توحید اور عدالت کی. ایک سوال، پچھلی دفعہ ہم نے عدالت کو اصول دین میں شامل ہونے پہ کچھ آپ سے استفادہ کیا تھا، اس بات کو اور آگے بڑھاتا ہوں کہ توحید، نبوت، امامت، معاد یا قیامت جو بھی نام لیں، ان سب کا عدالت سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟
بہت زبردست رشتہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ خدا عالم کا خالق ہے، خدا نے کیا
پیغمبر نے فرمایا، بالعدل قامت السماوات والارض، تو عدل کے ذریعے آسمان و زمین قائم ہے. عالم خدا قیوم ہے، هو الحی القیوم، لیکن عدل کے ذریعے یہ عالم قائم ہے. اور اسی لیے توحید میں عدالت کے بغیر کیا ہے؟ خدا کی خالقیت، مختلف چیزیں بہرحال ابھی آگے چل کے عرض کریں گے، ثابت نہیں ہوتی بغیر عدالت. اور عدالت لازمہ وجود خدا ہے. ان کچھ معتزلہ کہتے تھے خدا پر واجب ہے عدالت کے ساتھ رفتار کرے، سلوک کرے، عدالت کے مطابق کام کرے. دوسرے لوگ کہتے تھے کیا یہ تو خدا کی توہین ہے، آنا تو خدا کو حکم کرنے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، خدا جو کچھ کرتا اس سے پوچھا نہیں جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا. تو اب خدا پر واجب کہنے والا کیا ہے؟ یہاں پر علماء شیعہ فرماتے، مذہب شیعہ فرماتا ہے خدا کی وجہ سے واجب ہے. علی اللہ نہیں، عن اللہ، خدا کی وجہ سے، یعنی خدا کے کمالات تھے، صفات جمال و جلال ہے، ان صفات جلال و جمال کا لازمہ یہ ہے کہ خدا عادل ہو. اگر عادل نہ ہو تو کیوں؟ یا کنجوسی کی وجہ سے عدالت کے ساتھ، ہم جو عدالت کے ساتھ سلوک نہیں کرتے ہیں، یا کنجوسی کی وجہ سے ہے، یا خوف ہے، یا لالچ ہے، یا بزدلی ہے،
یہ جلد بازی ہے،
یا اس جلد بازی ہے، یا بیہودگی ہے. بعض وقت بیہودہ کام کرتا ہے، بیہودہ غلط کام کرتا ہے، بیہودہ ظلم کر دیکھنے کے لیے دوسروں کو کیا ہوتا ہے، دوسرے کی پٹائی کرتا ہے بیہودہ ہی. تو خدا ان تمام بری صفات سے پاک و پاکیزہ ہے. وجہ کیا ہے؟ خدا تمام صفات جمال و جلال کا مالک ہے. یہ صفات ذات خدا کے ساتھ منافی ہے, تو ذات خدا کا تقاضا یہ ہے کہ عادل ہو. دوسرا یہ ہے کہ عدل میں حسن ہے, ظلم میں قبح ہے. عدل میں حسن ہے, ظلم میں قبح ہے. قبیح کام خدا نہیں کرتا. کچھ مسلمان ایسا کہتے ہیں کہ نہیں, خدا کے لیے کیا ہو ہے, کوئی حسن و قبح کا معنی نہیں رکھتا ہے. جواب یہ ہے, خدا خود کہتے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, خدا عدل کا حکم دیتا ہے, احسان کا حکم دیتا ہے. اس عبارت کیا لگتا ہے, یعنی واقعاً عدل اچھا ہے, احسان اچھا ہے, اسی لیے خدا حکم کرتا ہے. قرآن کے مختلف آیات کو دیکھیں گے پتہ چلتا ہے کہ اشیاء بالذات ہم حسن قبح کی طرف گئے. یہ بحث بہت مفصل ہے, بعد میں رکھنا پڑے گا. تو ظاہر ہے کہ خدا جو کیا کار حسن انجام دے, نیک کام انجام دیتا ہے, برا کام سے پرہیز کرتا ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ عدل کے ساتھ رفتار کرے, ظلم سے اجتناب کرے.
صحیح. اچھا, آپ نے عدل کی اور احسان کی بات کی, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اگر سوال یہ ہے کہ احسان یا اسی سے ملتی جلتی ایک اور چیز رحمت الہی, کیا رحمت الہی یا پھر اس کے زمرے میں ہم اگر معاد کی بحث میں جاتے ہیں تو شفاعت کا کانسیپٹ آتا ہے, کیا یہ عدل الہی سے متصادم نہیں ہے؟ اس لیے کہ عدل الہی یہ چیزوں کو اپنی جگہ رکھنا, اب رسول اللہ اپنی امت کی شفاعت کر رہے ہیں, جناب سیدہ یا مولا علی یا امام حسن یا امام حسین یا قرآن کریم یا جو بھی ہستیاں شفاعت کر رہی ہیں, تو پھر وہاں پہ تو گروپنگ ہو گئی. یعنی کہ ایک آدمی ہے وہ یہودی گھر میں پیدا ہوا یا مثلا وہ ہندو معاشرے میں پیدا ہوا, اس کو تو شفاعت کا موقع ہی نہیں ہے, تو پھر عدالت کہاں جائے گی؟
خدا کے ہر اسم سنت الہی کی علامت ہے. اندر حقیقت ہر اسم خدا ایک سنت الہی, رحمت خدا ایک سنت الہی ہے. خدا رحمت رحمانیت دنیا میں سارے کے لیے ہے, آخرت میں جن لوگوں نے اپنے آپ کو اہل بنایا ان کے لیے. اب فرض کہ پہلی کلاس میں پاس ہو, پہلے کلاس میں سب جا سکتے ہیں, دوسری کلاس میں وہ لوگ جا سکتے ہیں جو پہلی کلاس سے پاس ہوئے ہیں. اگر پاس نہیں ہو وہ دوسری کلاس میں
نہیں
جا سکتا. اپنے اندر اہلیت پیدا نہ کرنا ان کے اپنی کوتاہی. بارش میں اگر برتن کا ڈھکن بند رکھے تو کوئی قطرہ بھی پانی اس کے اندر نہیں آئے گا. تو ابھی آپ دیکھیے, مثلا کچھ اسٹوڈنٹ ہے, نمبر فرض کے پاس نمبر 33 ہے فرض کرے, تو اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے کہ کتنا نمبر لیا, 28 نمبر لیا. کچھ اسٹوڈنٹ نے 3-4 نمبر لیا, تو جنہوں نے 27-28 نمبر لیا اس کو کیا ہے, کالج والے یونیورسٹی والے ارفاق کر کے مراعات کر کے پاس کرا سکتے ہیں, کرتے ہیں سکولوں میں وغیرہ میں.
بالکل,
کہ پاس کے نزدیک ہو, یعنی خود نے محنت کر کے پاس ہونے کے نزدیک پہنچا ہے, پھر پاس مراعات کرنے کا لائق بن جاتا ہے.
صحیح.
لیکن جس نے زیرو لیا ہے اس میں مراعات کرنے کی صلاحیت بالکل نہیں, کیونکہ خود نے اپنے آپ کو مراعات سے کیا کیا ہے, محروم کیا, اتنا نیچے ہے. اسی طرح سے کیا ہے, شفاعت ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہوں نے اپنے اندر رحمت خدا کے لیے کیا ہے,
جگہ بنائی
ہے, اہلیت بنائی ہے. اور اسی لیے خلاصہ یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک جميعا, شرک کو قبول نہیں فرماتا ہے. اس کے علاوہ کو خود میشا, جس کے لیے چاہے خدا مغفرت فرما سکتا ہے, یعنی جس کے لیے چاہے. مراد یہ کہ اپنے اندر اہلیت ہو تو خدا مشرک کے پاس, جو مشرک میں بھی وضاحت آئی احادیث میں, جان بوجھ کر مشرک رہے, حقیقت سمجھ کر جان بوجھ کر مشرک رہے. دعائے کومل میں کیا کہتے ہیں, معاندین و کیا ہے, اخلط تفیح
معاندین,
جو عناد کے ساتھ کافر رہے, انتم لا جنت من ال انتم لا نار من الجنت والناس اجمعین و ان تخلد فيها المعاندين. معاندين کو ہمیشہ رکھیں، یعنی جان بوجھ کر کفر شرک پر رہے، باقی مشرک کافر بھی معاف ہونے کی امید ہے.
یعنی کہ مثال کے طور پر ایک
آدمی معاف ہونے کے درجات ہے، سب ایک مسلمان کی طرح ایک مومن کی طرح اتنا آگے نہیں ہوتا ہے، لیکن امید ہے.
مثال کے طور پر ایک افریقہ کے کسی یا دور دراز دنیا کے کسی گاؤں میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے، اور اس کے گاؤں کی جو روایات ہیں، اخلاقی روایات ہیں، اس پر وہ عمل کرتا ہے، وہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ دنیا کچھ بننے کا سلسلہ ہے، کوئی بنانے والا ہے، بے شک وہ خدا وعدہ اللہ شریک تک نہیں پہنچتا، اور وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے، اس کو وسائل نہیں ہے، اس کے پہنچ نہیں ہے، تو کیا اس کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے؟
دیکھیے ہمارے احادیث میں یہ ہے کہ دو پیغمبر ہیں، خدا کے پیغام لانے والا نبی ہے نا، دو پیغمبر ہے، ایک ظاہری پیغمبر جو انبیاء الہی ہے، دوسرا
باطنی
پیغمبر عقل ہے. اگر اس نے اپنی عقل کے مطابق عمل کیا ہے تو وہ نجات یافتہ ہے، اور اس کے شرک بھی تو عمدن جان بوجھ کر سمجھتے ہوئے، حق سمجھتے ہوئے، تو مشرک نہیں ہے وہ.
بالکل،
اسی لیے اس آیت میں جو فرمایا امید دی ہے، اس کے مطابق بھی امید ہے، لیکن عقل اس پر حجت ہے، عقل کے مطابق عمل کرنا ہوگا.
سیاما ایک میرا سوال تھا کہ آپ نے پچھلے سوال کے اندر تذکرہ کیا تھا کہ مسلمانوں میں جو دیگر ان کے عقائد ہیں، جیسے معتزلہ کا آپ نے تذکرہ کیا،
تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ مسلمانوں میں عدل کے مطابق، عدل کے ٹاپک پہ ان کی کیا عقائد ہیں یا کیا نظریات ہیں جو اہل تشیع سے تھوڑے مختلف ہوں.
دیکھیے یہاں معتزلہ اہل سنت کے عقائد کے دو معروف فرقہ ہے، ایک اشاعرہ، دوسرا معتزلہ. البتہ پھر ان سے پہلے کچھ اور تھے، لیکن بعد میں جو پہلے والے ختم ہو گئے تو معتزلہ اور اشاعرہ. ایک ماتوریدیہ بھی ہے، یہ وسطی اشیا ایشیا میں اور پاکستان ہند میں بھی ان کا اثر ہے، اور ماتوریدیہ بھی اشاعرہ کے نزدیک ہے. اشاعرہ کہتے خدا عادل نہیں، عادل نہیں نہیں کہتے، کہتے عادل ہے، لیکن خدا ہو سکتا ہے کیا، پاک ترین انسان کو جہنم میں ڈال دے. ہرچہ آن دل بر کنت شیرین بوت،
خدا کا اختیار ہے،
خدا ممکن کرے،
جیسے اس کی مرضی
ہو. ہاں، کوئی منع نہیں، کوئی برائی نہیں اس میں. پاک ترین انسان کو کیا کہاں پر ڈال دے، جہنم میں ڈال دے، بدترین انسان کو جنت میں ڈال دے. البتہ بدترین انسان کو جنت میں اگر ڈال دیا، یہ ہمارا عقیدہ کے مطابق بھی عدالت کے خلاف نہیں ہے. مغفرت کرنا، مغفرت کرنا ظاہر ہے، اس میں کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن بہترین انسان کو جہنم میں ڈالنا یہ کیا ہے، ظلم ہے، عدالت کے خلاف ہے، عدالت کے خلاف ہے.
اگر ایک اس طرح ہوگا کہ ایک بہترین انسان کو تو وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن بدترین انسان کو اگر جنت پہ پہنچا دے گا تو باقی بدترین انسانوں کے ساتھ ذاتی نہیں ہوگی.
یہ عرض کر رہا ہوں، یعنی ہم اپنے عقل کی بات، عقلی بات کر رہا ہوں، کہ اگر خدا نے معاف کیا، فرض کیجیے آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے، دو تین فقیر آیا تو ایک کو دے دیا، آپ کا اپنا پیسہ تھا ایک کو دے دیا، تو دوسروں پر ظلم نہیں ہے. خدا پر بھی کسی کا حق نہیں ہے، خدا پر نہ دنیا میں نہ آخرت میں، لیکن یہ ہے کہ خدا اصولوں کے مطابق کرتا ہے، وہاں ہمارے موڈ والے آدمیوں کی طرح کام نہیں کرتے، اس میں تو شک نہیں ہے. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جہنمی کو معاف کیا تو عدالت کے خلاف ورزی شمار نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر جنتی کو جہنم میں ڈالا تو عدالت کی
خلاف
ورزی ہے، یہ عدالت نہیں ہے.
صحیح. اگر ایک ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ سوال آیا ہے، یہ سار شاہ ہیں، کوئی انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر ایک مسلمان بغیر تحقیق کے اپنے دین پر عمل کرتا ہے، مثلا ایک مسلمان کے گھرانے میں کوئی شخص پیدا ہوا، اس کو اپنے دین پر عمل کر رہا ہے، اسی طرح ایک کافر، ایک مشرک، وہ اپنے مذہب پر بغیر تحقیق کے عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دوسرا انہی کا سوال ہے کہ اگر مسلم کو عمل کرنے اگر مسلم کو بغیر تحقیق کے عمل کرنے پہ جنت مل جائے گی تو کیا کافر کو نہیں ملنی چاہیے؟
دیکھیے, ایک آدمی, ایک جوان جو ہے کسی دولت مند آدمی کے گھر میں دنیا میں آتا ہے, ہاں جی, ارب پتی کے گھر میں دنیا میں آتا ہے, دوسرا کسی فقیر نادار آدمی کے گھر میں دنیا میں آتا ہے, تو کیا اس کے لیے یہ جو اپنے والد کے پیسہ ہے اس کا خرچ کرنا حرام ہے اس کے لیے؟
نہیں
ہے. دوسرے غریب گھر میں پیدا ہوا ہے, بہرحال یہی قسمت تھی. اسی طرح سے دیکھنا, اصل مقصد ہدف تک پہنچنا ہے. تو مقصد کیا ہے؟ مقصد توحید تک پہنچنا ہے, خدا تک پہنچنا ہے, پیغمبر تک پہنچنا ہے, امام تک پہنچنا ہے, نماز روزہ, یہ مقصد. اس مقصد تک یہ پہنچ گیا. دیکھو نا, جو دلائل ہے علم حاصل کرتے آپ تحقیق کرتے ہیں, یہ تحقیق کیا ہے اگر نہیں؟ تحقیق صرف راستہ ہے, پل ہے. اگر راستہ کے بغیر منزل تک آپ پہنچ گئے تو اعتراض کیا ہے؟
نہیں, پھر اس میں مشکل یہ ہے کہ مثلا آپ, میں, ہادی, ہم سب لوگ ایک مسلمان مومن گھرانے میں پیدا ہو گئے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ایک شخص ہندو گھرانے میں پیدا ہو گیا,
دیکھیں وہ ہندو والا بات میں رکھو, فی الحال ایک آدمی جب مسلمان گھر میں پیدا ہوا, توحید ایک عظیم نعمت, اس نعمت تک پہنچ گیا.
صحیح,
تحقیق کر کے پہنچے تو توحید ہے, یعنی وہی عقیدہ خدا ہے, عقیدہ نبوت ہے, عقیدہ امامت ہے, عقیدہ معاد ہے. تحقیق کر کے پہنچے وہ نعمت ہو, تحقیق کے بغیر پہنچے تو نعمت نہ ہو. ایسی بات نہیں ہے, نعمت نعمت ہے, معنوی نعمت ہو یا مادی نعمت ہو. پیسہ والے کے گھرانے میں پیدا ہو جائے وہ بھی پیسہ ہے, محنت کر کے حاصل کرے وہ بھی
پیسہ.
بس اس پر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں حکم تحقیق کر کے, یعنی ایک کیا نام ہے, شیعہ گھرانے میں, مشرق کے گھرانے میں بھی ہو, حکم یہ ہے کہ آپ تحقیق کرو عقائد میں, اس میں شک نہیں. تحقیق نہیں کیا تو گناہ کیا, لیکن اس کو کافر کہیں گے. بھئی اس نے خدا واحد پر ایمان لایا ہے. دلیل جو ہے نا, دلیل پل کی طرح ہے, راستے کی طرح, منزل وہ توحید کا عقیدہ, وہ اس عقیدت کو وہ پہنچ گیا, صحیح پہنچ گیا. دوسرا جو نہیں پہنچا, اس کی کوتاہی اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے, وہ خدا معاف کرے گا. اگر اس کی کوتاہی نہیں ہے, عرض کیا ابھی, وہ شرک جو جان بوجھ کر مشرک, وہ مشرک جو جان بوجھ کر شرک پر پایا, یعنی حقیقت معلوم ہوتے ہی مشرک رہا ہے, اس کے معاف نہیں, اس کا علاوہ باقی معاف ہو سکتے ہیں. خدا دیکھنا, یہاں پر ہمارے بہت سے لوگ ہندوؤں کی, عیسائیوں کی وکالت کرتے ہیں, اپنی وکالت نہیں کرتے, اپنی خرابیاں برقرار ہے, اپنے لیے کہتے ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے, لیکن زیادہ تر ان کی فکر ہوتی ہے. اور عیسائی, یہودی, ہاں یہ ہندو, جبکہ وہ آپ کو وکیل نہیں بناتے ہیں, ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن سوال اٹھتا ہے. بہرحال
ایک فطری,
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ان کی طرف سے کیا ہے آقا, یعنی عرض کیا کہ جتنے ان کے عقل کہتی اتنا عمل کرنا پڑے گا, ایک. دوسری بات یہ ہے, کوتاہی نہ ہو تو خدا معاف کرتا ہے. دیکھو نا, یہاں ایک بچے مومن حقیقت تک پہنچ گیا, وہ حقیقت تک نہیں پہنچا ہے, لیکن خدا کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے. جب حقیقت تک نہیں پہنچا, حقیقت سے تو محروم ہو گیا. عقیدہ توحید, نبوت, معاد ایک کیا نا, بےہودہ چیزیں نہیں ہیں, واقعیت ہے, حقیقت ہے, نور ہے, روحانی غذا ہے. اس تک یہ مومن پہنچ گیا, وہ نہیں پہنچا ہے, وہ محروم ہے, اس کی انسانیت ہی کھوکھلا ہے, خالی ہے وہ. یہ الگ مسئلہ, ابھی مسلمان بھی نہیں پہنچے, تقلید کر رہے اپنے والدین کے, لیکن یعنی وہ, یعنی آپ عقائد دینی کو, دین کو ایک عظیم نعمت سمجھتے ہیں. اگر عظیم نعمت ہے تو وہ مومن پہنچ گیا ہے, وہ نہیں پہنچا ہے اس عظیم نعمت سے. جیسا عرض کے پیسے کی مثال دی, दौलतमंद आदमी के बच्चे पैसा तक पहुंच गया, दूसरा नहीं पहुंचा है, तो वो लड़ सकते दोनों एक जैसा खाना खाना चाहिए, दोनों एक जैसा काम करना चाहिए, नहीं वो पहुंचे वो नहीं पहुंचा। सिर्फ इतना है कि खुदा आदिल है और यकीन करे कि आपको बिल्कुल दिलसोजी की जरूरत नहीं। खुदा अरहमुर्रहमीन भी है, आदिल भी है, कयामत के दिन अपने आदिल के मुताबिक अमल करेगा, किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है। हम उस मजहब के मानने वाले हैं जो खुदा को आदिल समझते हैं, पैगंबर इमाम, बल्कि हम क्या है पेश नमाज को भी आदिल होने की शर्त करते, खुदा आदिल है, इसीलिए इसमें परेशानी की कोई चीज नहीं है। कयामत के दिन वाले क्या होगा, आप समझते हैं कि दोनों की तकसीरात एक जैसे है, दोनों की खूबियां एक जैसे है, जबकि बहुत हमारा इल्म बहुत महदूद है। आप अपने को हकदार समझकर अदालत में जाते हैं, आपको वकील भी दलाई लाता है, आप समझते हैं मैं जीत गया, वकील को 10 लाख दिया है जीत गया, दूसरे वकील 50 लाख वाला है तो वो क्या है आपके सारे दलाइल को तोड़ देता है। इसी दुनिया में क्या है ऐसे नुकात जाहिर होता है जो आपके समझ में
नहीं आए।
तो अभी भी हमारा इल्म खुदा के इल्म के मुकाबले में क्या है हमारी हैसियत,
हैसियत ही
तो वहां पर पता चलेगा। अगर वाकिआन वो बेगुनाह हो, यकीनन खुदा से बढ़कर कोई आदिल नहीं है, खुदा से बढ़कर कोई अरहमुर रहीम नहीं है, खुदा के रहमत गालिब है किस पर, गज़ब पर, या मन सबकत रहमतुहु गज़बह।
इसके अंदर एक हाँ मैं बात ऐड करना चाहूँ कि जैसे जो सवाल वो यही था कि मुसलमान के घर में इंसान पैदा हुआ वो मुसलमान है, जरूरी तो नहीं है कि वो मुसलमान हो। अगर एक बच्चा पैदा हुआ मुसलमानों के घर में और वो उसूल दीन में ही तकलीद कर रहा है अपने वालदैन की, तो क्या आया वो मुसलमान भी रहा या नहीं रहा?
मैं यही अर्ज कर रहा था, असल जो हकीकत है वो क्या है, तौहीद है, नबूवत है, इमामत है, माद है, ये असल हकीकत, उस हकीकत तक ये पहुंच गया है।
आप कह रहे हैं कि वो उसकी नियमत थी कि वो मुसलमान के घर मोमिन के घर में पैदा हुआ,
उस हकीकत तक पहुंचा नहीं पहुंचा। इमामत हकीकत है, नबूवत हकीकत है, तौहीद हकीकत है, उस हकीकत तक ये पहुंच गया है। दलाइल रास्ता है, पुल है, मंजिल, यानी आप 10,000 दलील लाएंगे, 10,000 दलील लाएंगे तौहीद साबित करने के लिए, लेकिन आखिर में तौहीद साबित होगा, वो ऐसा ही मुफ्त पहुंच गया।
अच्छा, अगर क्या ऐसा है कि
तो हकीकत तक पहुंच गया ना,
मकसद
लेकिन वाजिब है, हाँ तहकीक के साथ पहुंचना वाजिब है। तहकीक ना करने की वजह से अगर उसके पास दलील ना हो, गुनाहगार है वो अपनी जगह पर। हमारे मजहब में वाजिब है तहकीक से उसूल दीन क्या करे,
कबूल करे,
कबूल कर। पैगंबर खुदा जब असहाब के साथ जा रहे थे, बूढ़ी औरत के पास, बूढ़ी औरत से गुजर हुआ, तो औरत वो अपने
चरखा
के जरिए वो तागा काट रही थी, तो आपने फरमाया तुम्हें, तुम खुदा पर ईमान है तुम्हारा, कहा ईमान है, दलील क्या है, तो हाथ रोक दिया तो वो भी रुक गया, चरखा भी रुक गया। फरमाया देखो जब तक इसको मैं ना चलाऊँ ये नहीं चलता, ये आलम किस तरह से खुदा के बगैर चलता है। तो आपने फरमाया तुम इस औरत की तरह अपने अकायद में क्या रखो, दलील रखो। अलैकुम बिदीनिल अजाइज, बूढ़ी औरतों के दीन को अपनाओ, उसूल दीन में इश्तिहाद सब के लिए मुमकिन है, यानी क्या अपने इल्मी मेयार के मुताबिक एक दलील मिल सकती है,
इंसान की जो ज़हनी सतह है
हाँ उसी के मुताबिक एक दलील मिल सकती है। फुरू दीन में इश्तिहाद बहुत मुश्किल है।
अगर आपने किस्मत और मुकद्दर का भी अपनी बातों में तस्करा किया था, तो फिर अदालत का उसके अंदर क्या क्या कहते हैं रोल होगा कि
अर्ज किया तकदीर का, तकदीर इलाही का मतलब ये नहीं है कि इंसान मजबूर है बेबस है। तकदीर इलाही यानी एक इल्म खुदा है, तकदीर इलाही का मतलब क्या है, खुदा का इल्म, खुदा के इल्म की वजह से बंदा काम नहीं करता, बंदा काम करने की वजह से खुदा के पास इल्म है, बस इल्म खुदा की वजह से उसकी आज़ादी नहीं छिनती है, वो मुकम्मल आज़ाद है, और अपने आज़ादी के मुताबिक अगर गुनाह करे भी नेक अमल करे भी अपने आज़ादी के मुताबिक करता है, इख्तियार से करता है, और खुदा को इसी तरह से इल्म है। एक दूसरे है कि जो आलम में निज़ाम है, आप मेहनत करेंगे पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे इंजीनियर बनेंगे, रोज़ाना जाकर स्कूल में गुंडागर्दी करेंगे खुदा ना खास्ता خدا نخواستہ تو پھر کیا ہوگا؟ تم جاہل بنیں گے،
چاہے مسلمان ہو یا
کافر
ہو،
نہیں
جاہل بنیں گے،
ہمارے معاشرے کے سیاستدان بھی بن سکتے
یہ تو عرض کے نہیں، دوسرا کیا ہے؟ یہ نظام الہی عالم میں جو نظام حاکم ہے وہ نظام الہی ہے، اوپر سے آپ دیکھیں کاغذ بھی اوپر پھینک دو نیچے آتا ہے، یہ کیا ہے؟ جاذبہ ہے، جاذبہ نظام الہی ہے. ہوائی جہاز اتنی سنگین ہے نیچے سے اوپر جاتا ہے، وہ بھی دوسرے نظام الہی سے استفادہ کیا ہے. تو یہ دو، قضا و قدر کا معنی کیا ہے؟ یعنی نظام الہی سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، عالم میں جو کچھ ہوتا ہے نظام الہی کے مطابق. تیسرا یہ ہے کہ خدا مصلحت کے تحت خاص مواقع میں ایک پروگرام سیٹ کرتا ہے، انسان سے آزادی بھی نہیں چھینتا. جنگ بدر میں فرماتا ہے، جنگ بدر میں آپ جانتے ہیں کہ لشکر اسلام گئے تھے ابو سفیان کے قافلہ سے مال چھیننے کے لیے. کیوں مال چھینیں گے؟ اس لیے کہ ان کے سارے کے مال مکے میں انہوں نے ضبط کیا تھا نا، مسلمانوں کے مال مال چھیننے کے لیے گئے تھے. تو ابو سفیان کو پتہ چلا، راستہ بدل کے دوسرے راستے کے مکہ والوں کو خبر دی، مکہ والے لشکر لے کر آ گئے، مسلمان اور مشرکین آمنا سامنا ہو گئے. تو خدا کہتا ہے وَكَانَ أَمْرًا مَفْعُولًا، یہ ہونے والا تھا، یعنی پروگرام ہماری طرف سے، لیکن یہاں کوئی مجبور نہیں تھا، نہ ابو سفیان مجبور تھا نہ پیغمبر اور اصحاب پیغمبر مجبور تھے، لیکن پروگرام کو سیٹ
اب کی بات
خدا نے کیا ہے، مجبور ہوئے بغیر سیٹ.
اس پروگرام میں عراق کی بات میرے جس سمجھ میں کچھ مثال لیں ایک دو آ رہی ہیں، آپ میری اصلاح کریں گے. جیسے میں دیکھتا ہوں کہ میڈیسن کے شعبے میں انٹینسو کیئر جو آئی سی یو کہلاتا ہے یا کینسر کا جو وارڈ ہوتا ہے، اس میں ڈاکٹر مریض کو، مریض کے جو بالکل آخری اسٹیج کے مریض ہوتے ہیں، ان کے ورثہ کو بلاتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ مثلاً اس کی زندگی دو دن کی رہ گئی ہے یا ہفتے بھر کی رہ گئی ہے یا چند گھنٹے ہیں، سب رشتہ داروں کو جمع کر لیں. اب ڈاکٹر کے علم میں ہے کہ وہ مر جائے گا، اگرچہ ڈاکٹر کا علم ناقص ہے، لیکن ہم یہ کہیں ڈاکٹر خود کو جانتا تھا اس لیے مر گیا. تو یہ مثال، یا پھر ایک استاد ہے وہ کلاس میں کہتا ہے کہ فلاں بچہ بہت اچھی پوزیشن لے گا، فلاں بچہ فیل ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے.
نہیں، میں نے اس سے یقینی مثال دی نا، آپ ابھی گھر جا کر صبح تک کچھ نہ کچھ کھائیں گے، کچھ نہ کچھ پیئیں گے.
بالکل آپ نے،
تو آپ نے اپنی ضرورت کے بنا پر کیا، میرے علم کی وجہ سے
نہیں کیا،
نہیں کیا ہے. نہیں، یہ قضا و قدر علمی ہے. دوسرا جو میں نے کہا ہے، جو عالم میں نظام حاکم ہے وہ قضا و قدر خارجی ہے، حقیقت واقعیت میں. تیسرا یہ ہے کہ خدا بعض وقت برنامہ سیٹ کرتا ہے، خاص پروگرام سیٹ کرتا ہے، بندہ مجبور نہیں ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے سیٹ کرنا، صاحب تو آدمی کو صلح کرانا چاہتے ہیں، اس کو کہتا ہمارے گھر پر آ جاؤ، ہم آپ کے پسند کے کھانے بنائیں گے. دوسرا جو اس کے ساتھ بات چیت نہیں کرتا، اس سے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر پر آ جاؤ، آپ کو کھانا پسند کے کھانا دیں گے. دونوں پہنچ جاتے ہیں، دونوں کمرے میں رکھ کر آپ باہر چلے جاتے ہیں، تو کیا ہے، وہ دونوں آپس میں گفتگو
شروع
کر دیتے. برنامہ سیٹنگ آپ کی طرف سے تھا، لیکن وہ مجبور نہیں تھے گفتگو کرنے پر، آخر تک خاموش بیٹھ سکتے تھے.
بہت اچھی مثال ہے. آدھی کچھ کہہ رہے تھے.
میں آپ ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر عدالت کو، قضاء و قدر کو اگر ہم کمپیوٹر سے سمجھیں،
کہ جیسے کہ کمپیوٹر ہے، اس کے اندر تمام چیزیں سیو ہیں اور مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ اب میں اس کو کیسے استعمال کروں، کہ میں اس میں کیلکولیٹر یوز کروں، تو ایک اختیار میرے پاس ہے، لیکن رزلٹ کمپیوٹر کو پتہ ہے کہ میں یہ کروں گا تو یہ رزلٹ آئے گا، الف آئے گا، یہ کروں گا تو بے آئے گا. تو کیا عدالت کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ محفوظ ہے چیزیں؟
قضاء و قدر کی بات تھی نا، قضاء و قدر الہی کی بات تھی. میں نے تین قسم بتایا قضاء و قدر کی، یہ تین، ایک علمی لحاظ سے، ایک قانون الہی جو عالم میں حاکم ہے اس لحاظ سے، تیسرا خدا کے خصوصی پروگرام جو سیٹ کرتا ہے، قانون سے ہٹ کر بھی خصوصی پروگرام کیا کرتا ہے، سیٹ کرتا ہے، یہ قضاء و قدر. عدالت کے ساتھ مربوط یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب خدا نے قضاء و قدر کے مطابق طے کیا ہے، یا جانتا ہے یا طے کیا ہے، تو بندے کے پاس اختیار نہیں ہے. جواب کیا ہوا؟ اختیار ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں.
ٹھیک ہے، قانون والی بات زیادہ اس کے اوپر فٹ ہو سکتی ہے کہ خدا نے جو قانون بنا دیا. ٹھیک.
اچھا، ایک سوال انہی باتوں سے اور ذہن میں آ رہا ہے کہ اجرائے عدالت کے لیے، جب ہم معاشرے میں عدالت کا اجرا کرتے ہیں، خدا جس عدالت کو نافذ کرتا ہے اور جس کا اعلیٰ ترین مظہر روزے محشر ہوگا، تو اگر وہاں پہ مساوات اور عدالت کا کیا رابطہ ہے؟ ہمارے بہت زیادہ یہ بات معاشرے میں نظر آتی ہے کہ ہر ایک کو برابر دے دو، کیا ہر ایک کو برابر دینا عدالت کے مطابق ہے یا نہیں، ہر ایک کو الگ الگ دینا وہ عدالت کے مطابق؟
دیکھیے عام طور پر معاشرے میں جو ہوتا ہے مساوات اور عدالت ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. مثلاً کارخانے میں ہے، کمپنی میں ہے، 100 آدمی ایک ہی کام کر رہے ہیں تو ان کے تنخواہ کیا ہونی چاہیے؟ برابر ہونی چاہیے. لیکن اسی میں کیا ہے، جو اوپر کے افسر ہے اس کو زیادہ دیتے ہیں. وہاں پر کیا ہے، عدالت ہے لیکن آپ کے ساتھ مساوات نہیں ہے. عدالت کیا ہے؟ ہر شے کو اپنی صحیح جگہ پر رکھنا، ہر صاحب حق کو حق دینا. اور خدا کی عدالت کا مطلب یہ کہ جس کے پاس صلاحیت ہو اس کو اس کی صلاحیت کے مواقع فراہم کرنا. یعنی خدا نے اس عالم میں کیا ہے، ہر شے کو اس کے کمال تک پہنچنے کے لیے مواقع فراہم کیا ہے. کل آیت کی تلاوت کی تھی، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم نے مانگا، یعنی تم نے زبان فطرت سے مانگا ہے وہ سب کچھ خدا نے دیا ہے. یعنی آپ کی ترقی کی جس چیز کی بھی ضرورت ہو خدا نے دیا ہے. ہاں یہ ایک الگ مسئلہ، ایک دوسرے کے راہ میں بشر خود رکاوٹ بن سکتے ہیں.
یعنی کہ مساوات بعض وقت عدالت کے اجرا کے لیے ضروری ہوتی ہے اور بعض وقت
ہاں یعنی معیار عدالت ہے. یہ عدالت عام طور پر معاشرے مساوات کی شکل میں ہے، ورنہ عورت اور مرد میں احکام میں مساوات نہیں، مختلف ہے لیکن عدالت ہے.
اچھا ایک آخری سوال، میرا خیال ہادی آخری سوال، اس لیے کہ وقت کا ہمارا پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور ہمیں ناظرین کی طرف سے بھی کچھ سوالات آئے تو وہ بھی ہم نے اس کو شامل کیا. عدالت اور اخلاق اسلامی، اس کا کچھ آپس میں ربط و ضبط؟ جس طرح آپ نے عقائد کا بتایا، اخلاق اسلامی کا عدالت سے کچھ ربط و ضبط تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، اس لیے کہ اخلاق میں تو بہت ساری جگہ قربانیاں دینی ہوتی ہیں اور عدالت میں ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے.
عدالت، ویسے بھی عدالت کا تعلق خود عقائد کے لحاظ سے بھی کافی گفتگو کی ضرورت ہے. اگر عدالت کی بنیاد حسن قبو ہے، حسن قبو کو نہیں مانیں گے نہ نبوت کو ثابت کر سکتے ہیں.
یعنی کہ خوبصورتی اور
صحیح چیز کو، اچھی چیز کو انجام دینا، بری چیز کو رد کرنا، اگر یہ نہ ہو نبوت ثابت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ نبی کو آپ کیسا مانتے ہیں؟ نبی معجزہ لایا ہے نا، نبی کو مانتے ہیں معجزہ لایا. اب ایک جھوٹے نبی کو خدا نے معجزہ دیا، کچھ داستانوں میں کہتے ہیں نا، فرعون گیا تو کیا نام ہے، کسی پرندے کے انتظام کیا وغیرہ وغیرہ، گیا کیا ہے خدا کو دیکھنے کے لیے. قرآن میں بھی اشارہ ہے یہ، لیکن پھر تفصیلہ تو داستان والوں نے اپنی طرف سے بہت بڑھایا ہے. تو گیا اور کیا ہے، اس نے تیر مارا خدا کو، اور تو خدا نے کہا تیر کو کسی پرندے میں
کیا ہے
لگ جائے تاکہ خون آلود شکل میں واپس آ جائے. تو یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو ہو سکتا ہے یہ گمراہی کے باعث بن گیا نا. تو ایک نبی جو خدا کی طرف سے نبی نہیں ہے، دعوی نبوت کرے، خدا کہتا ہے کہ بھائی اس کو بھی معجزہ دے دو، اس کی عزت بڑھے گی، بچے بھی فقیر ہے غریب ہے. ہاں جی، تو اگر مثلا جھوٹے نبی کو خدا نے معجزہ دیا تو آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ معجزہ دیں گے یا نہیں دیں گے؟
اگر
نہیں، خدا معجزہ دے گے جھوٹے نبی کو؟
خدا نہیں دے سکتا.
نہیں دے. اگر آپ کہیں گے دے سکتے ہیں تو کوئی نبی کی، کسی نبی کی نبوت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی بھی نبی آ جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں ممکن ہے،
ہو سکتا ہے جھوٹا
جھوٹا جھوٹا کو بھی جب خدا دیتا ہے، بس کہنا پڑے گا خدا جھوٹے نبی کو نہیں دیتا ہے معجزہ. کیوں نہیں دیتا ہے؟ یہ قبی ہے. یہ کیا ہے؟ گمراہی کے باعث ہے. گمراہ کرنا کیا ہے؟ خدا نے انسانوں کو ہدایت کے لیے خلق کیا ہے، لیعبدون، تو ابھی گمراہ کرنا کیا ہے؟ مقصد کے خلاف چلنا ہے. تو یہ قبیح عمل ہے، برا عمل ہے، برا عمل خدا نہیں کرے گا. قبیح کو اگر نہیں مانا تو نبی برحق نبی باطل سمجھنے کو کوئی راستہ نہیں. معاد کی بھی ضرورت, اگر کیا نام صحیح آدمی کو جہنم میں ڈال سکتا ہے تو آپ کہو معاد کی بھی خدا نے وعدہ بہت کیا ہے, قیامت ہوگی, یہ ہوگی, وہ ہوگی, پھر خدا کا دل نہیں چاہا, کہا معاد نہیں کرتے ہیں, ختم, مر گیا مٹی بن جاؤ. آپ کہیں گے خدا خود نے خبر دی ہے, خبر دی ہے تو ممکن خدا نے جھوٹ بولا ہو, خدا نے وعدے دیے ہیں ممکن وعدہ خلافی کرے, تو جھوٹ بولنا قبیح ہے یہ ثابت کرنا پڑے گا, وعدہ خلافی کرنا قبیح ثابت کرنا پڑے گا. آپ قبیح کو نہیں مانیں گے تو معاد بھی ثابت نہیں ہو سکتا, نبوت بھی ثابت نہیں ہو سکتا.
بہت اچھے طریقے سے.
تو اس طریقے سے کیا ہے یہ معاد میں بھی داخل. امامت کی تو اصل بنیاد, ایک اہم بنیاد امامت کی کیا ہے, عدالت. امامت کے بغیر معاشرے میں عدالت زندہ نہیں ہو سکتی, اسی لیے امام معصوم کی بھی شرط کی, امام عالم کی صرف شرط نہیں کہ معصوم کی شرط کی, تب معاشرے میں عدالت زندہ رہے. یعنی فلسفہ امامت میں عدالت کا بڑا مقام ہے. ابھی پوری دنیا میں, پوری تاریخ میں بربریت درندگی کس کی وجہ سے, امامت ناپاک لوگوں کے پاس ہے. تو اس حوالے سے اخلاق میں بھی عدالت ارسطو کہتا ہے, ارسطو کے بعد اسلامی فلاسفر بھی اسی کے ساتھ دیتے ہیں, ارسطو اور پھر اس کے بعد عرض کیا پورا مکتب ارسطو اسلامی فلاسفر بھی, اور اس کے بعد احادیث سے بھی استفادہ کرتے ہیں کہ اخلاق میں کیا ہے. اخلاق میں قوۂ شہویہ, غضبیہ, عقلیہ, تینوں میں تعادل پیدا ہو جائے, توازن پیدا ہو جائے اور قیادت عقل کے پاس ہو تو پھر عدالت.
بہت
پھر عدالت,
یعنی کہ ایک شہوانی قوت, عقلائی قوت اور
غضبی. شہوانی سے مراد عربی لفظ ہے نا, یعنی چاہتے ہیں,
ٹھیک,
اور غضب جہاں جس چیز کو نہیں چاہتے, جس چیز سے غصہ آتا ہے آپ کو. اور یہ دونوں کیا ہے, حیوانات میں بھی ہے, لڑتا ہے, مارتا ہے, سنگ مارتا ہے, اور چاہت میں بھی, حیوانات میں بھی ہے. اور یہ دونوں اگر ہو تو انسان اور حیوان میں ذرہ برابر فرق نہیں ہوگا. پھر عقلانیت ہے, عقل کی حاکمیت ہو, توازن پیدا ہوتا ہے, توازن پیدا ہوتا ہے. اور توازن کیا ہے, ہر شے کو اپنی جگہ پر قرار دینا. شیر متحری کہتے ہیں بشریت ایک دورہ کیا ہے, بچپن کا دور تھا, جہالت کا دور. ابھی جو بشریت جس دور سے گزر رہا ہے جوانی ہے, لڑنا جھگڑنا, شہوت اور غضب, غصہ آیا جنگ کرتے ہیں, ورنہ شہوت کے پیچھے آپ خود دیکھ رہے کیا کوششیں کر رہے شہوت کو ابھارنے کے لیے. اور انشاءاللہ دور آئے گا بڑھاپے کا, یعنی عقلانیت کا, اس وقت امام کو سمجھ سکتے ہیں, امام آئیں گے, ورنہ ابھی امام کو نہیں سمجھ سکتے.
اس دور میں تو ہوگا کہ جب یملہ
اللہ یعنی لوگوں میں صلاحیت, دیکھو نا امام پیغمبر کے پاس بھی صلاحیت تھی, باقی 11 امام کے پاس بھی صلاحیت ہے, صلاحیت امت کے پاس نہیں تھی, امت تیار نہیں تھی. تو امت اس مقام تک پہنچے کہ امام حق و باطل کے درمیان تمیز کر سکے تو پھر امام آئیں گے فائدہ, ورنہ پھر دوبارہ وہی غلطی کریں گے. تو اخلاق میں عدالت, عدالت الوضع الشیء, ہر شے کو اپنی صحیح جگہ پر رکھنا. حتیٰ وہ فلاسفہ جو ہے الہی عدالت فلاسفہ والا تھا, سب اسی تعریف میں آ جاتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ افراد ہر چیز میں خلاف عدالت, حد سے آگے بڑھ جائے, حد سے آگے بڑھ جائے. کیا ہے, صرف مثال دیتے ہیں, مثلا آپ کارٹون بناتے ہیں نا, ایک ناک اتنی لمبی ہو جاتی ہے یہاں سے صدر تک پہنچ جائے تو پورا بچہ کل ہو جاتا ہے. تفرید کیا ہے, بالکل ناک نہ ہو پھر بھی بچہ کل ہو جاتا ہے. ہر شے اپنی جگہ پر ہو تو کیا ہے, خوبصورت انسان بن جاتا ہے. تو افراد بھی غلط ہے, تفرید بھی غلط ہے. ہر اعتدال, یعنی ہر شے اپنی جگہ پر ہو تو بہترین ہے. تو اسی لیے عدالت کس میں داخل ہے, اخلاق میں بھی داخل. اخلاق کے تمام صفات میں یہی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس توازن ہو, اعتدال ہو, عدالت ہو, یہ باعث بنے گا ساری صفات بھی آپ کے عملی ہو جائے.
صحیح.
معاشروں میں یہی نشے متحرک کی جو انسان کامل والی کتاب ہے, آپ اس میں دیکھیں کچھ معاشروں کی بات کا, افراد بھی صرف عبادت کو اہمیت, باقی سارے پہلوؤں کو. ابھی ہمارے لوگ عشق رسول کے نام سے اتنے قتل و غارت, پیغمبر رحمت للعالمین ہیں عشق کے نام سے اسلام میں کہاں پر اجازت ہے؟ ایک یہ ہے کہ آپ کہاں جانا ہے، عدالت میں جانا ہے کہ یہ کہنے کے فلاں نے پیغمبر کی توہین کی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ قتل کرنا ہے قاضی کے حکم سے، جج کے حکم سے، اس کو اتنے مار سارے ہڈیوں کو توڑنے کی کہاں اجازت ہے، آگ لگانے کی کہاں اجازت ہے؟ یہ وہی افراد ہے. باقی پیغمبر کی سیرت پر نہیں چلنا ہے، عمل نہیں کرنا ہے، صرف عشق میں افراد، وہ بھی دوسرے پر، اپنے اوپر نہیں، دوسرے.
بہت شکریہ ناظرین کرام، ہم نے آج آغا کی گفتگو سے استفادہ کیا. ہمارا جو موضوع عدالت چل رہا تھا، اور جانے سے پہلے ایک بہت اہم موضوع جو آج کی موضوع نہیں بلکہ مناسبت جو آج کے روز کی تھی، بعض روایات کے مطابق ثانیہ زہرا شریکت الامام حسین علیہ السلام جناب زینب بنت علی کا آج روز ولادت گزرا. اس سلسلے میں آپ سب مومنین و مومنات کو خدا حافظ کہنے سے پہلے مبارکباد پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آیت اللہ آقائے شیخ غلام عباس رئیسی کے ہمراہی میں حاضر ہوں گے. آپ لوگوں کو اپنے سوالات کرنے کا انشاءاللہ پورا موقع دیا جائے گا. جب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم.